أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد سب سے پہلے نور الولایہ ٹی وی کی طرف سے تمام ناظرین کو آیات رجبیہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد چونکہ یہ ماہ رجب مختلف مناسبات پر مشتمل ایک مہینہ ہے جس میں ایک مرکزیت اور محوریت امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی ولادت باسعادت ہے اور ہم امام کی شخصیت کے حوالے سے ٹاک شوز کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں امام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مختلف علماء کرام روشنی ڈالیں گے اور اسی ٹاک شو کی پہلی کڑی ہمارا آج کا عنوان نہج البلاغہ کلام علی ابن ابی طالب ہے کہ ہم جس حوالے سے آج کے اس ٹاک شو میں بحث کریں گے اور اس کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے بہت ہی معزز مہمان سید ظاہر عباس جن سے ہم اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں آغا صاحب کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اس مبارک ماہ کی آیات کی تبریک عرض کرتا ہوں۔
میں بھی آپ کو اس ماہ بابرکت کی مناسبت سے اور خصوصاً ولادت ہے امام علی علیہ السلام کی مناسبت سے تبریک عرض کرتا ہوں اور خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ خداوند متعال اس ماہ کی برکات سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں ٹائم دیا۔ تو ہم پہلا سوال آپ سے کریں گے امام کے اس عظیم کلام کی ایک معرفت اور شناخت کے بارے میں کہ یہ کلام کن کن عناوین پر مشتمل ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی ایک بہترین طریقہ ہے کہ اگر ہم کسی شخصیت پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اس شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر جب گفتگو ہو تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے جو کلام ہے ہم اس کے کلام سے استفادہ کریں۔ تو ہمارے پاس امام علی علیہ السلام کے کلام کا ایک مجموعہ نہج البلاغہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ایک منطقی طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے کہ ہم نہج البلاغہ کو پہچانیں، نہج البلاغہ کی معرفت حاصل کریں تاکہ ہم نہج البلاغہ کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں اور پھر امام علی علیہ السلام کی زندگی میں جو فضائل موجود ہیں اور جو ان کی سیرت کے اندر اہم ترین نکات موجود ہیں ان سے ہم آشنائی حاصل کر سکیں اور ان پر پھر امر پیرا ہو سکیں آ کر۔ تو نہج البلاغہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اگر اس کو جو بھی انسان مطالعہ کرتا ہے، چونکہ ہم نہیں چاہ رہے کہ طولانی گفتگو کریں اس کے اوپر، تو بہت ساری ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کا جیسے ہی مطالعہ کیا بلا اختیار ان کے دل سے یہ اپنی زبان پر یہ پھر آواز نکلی کہ اور یہ بات نکلی کہ نہج البلاغہ جو ہے ایک عظیم کتاب ہے، کلام خالق سے کم ہے لیکن بشر کے کلام سے بالا تر ہے۔ اگر میں نہج البلاغہ کے حوالے سے یہ جملہ بیان کروں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ نہج البلاغہ ایک مکمل زندگی کی کتاب ہے،
ایک مکمل ضابطہ حیات انسان،
ضابطہ حیات انسان ہے۔ اس کے اندر انسان کی تمام ان ضرورتوں کے حوالے سے رہنمائی موجود ہے کہ جو ایک انسان کو وہ ضرورتیں درپیش ہوتی ہیں، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، چاہے وہ انسان کی فردی زندگی ہو، چاہے وہ عقیدت کا میدان ہو، چاہے وہ اخلاق کا میدان ہو، چاہے وہ مینجمنٹ کا میدان ہو، جو بھی آپ لے لیں، معاشرے کے حوالے سے اگر کوئی مطالب ہیں اس حوالے سے آپ دیکھیں تو ہر قسم کے مطالب آپ کو اس کتاب کے اندر ملیں گے۔ اس کتاب کو جو ہے وہ تدوین جو کیا ہے، جمع جو کیا ہے، وہ جناب سید رضی ہیں کہ جو تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ 359 ہجری قمری کے اندر، یعنی 359 ہجری قمری میں متولد ہوئے بغداد کے اندر، اور 406 ہجری قمری کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے۔ یہ ایک انتہائی عالم شخصیت تھی، ایک عالم گھرانے سے ان کا تعلق تھا، ایک بہت بڑے ادیب تھے۔ انہوں نے امام علی علیہ السلام کا جو ایک مجموعہ کلام کا موجود تھا اس زمانے کے اندر، اس کے اندر سے بلاغت کے ساتھ جو زیادہ جن کی بلاغت جھلک رہی تھی ان کلمات کا انتخاب کیا اور ایک مجموعے کو مرتب کیا اور اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا. پہلا حصہ جو نہج البلاغہ کا ہے وہ خطبات پر مشتمل ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام نے مختلف مناسبتوں سے خطبے ارشاد فرمائے. تقریباً 241 خطبے ہیں کہ جو نقل کیے گئے سید رضی کی طرف سے. اسی طریقے سے خطوط ہیں, دوسرا حصہ جو خطوط پر مشتمل ہے, یہ تقریباً 79 خطوط ہیں کہ جو نقل کیے سید رضی نے. اور تیسرا حصہ جو مشتمل ہے وہ ہے حکمتوں کا, کہ جو بہت ہی جن کو کلمات قصار بھی کہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جملے جو حکمتوں کے ہیں امام علی علیہ السلام سے منقول ہیں, وہ نقل ہوئے اور ان کی تعداد تقریباً 480 ہے. تو یوں تین حصوں میں سید رضی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے اس نہج البلاغہ کو تقسیم کیا اور اس کے اندر اس طریقے سے جو ہے وہ اس میں مطالب ڈالے ہیں, کہ اس کے اندر پھر تفصیلات ہیں بہت زیادہ کہ انشاءاللہ پھر کسی مناسبت سے مکمل گفتگو ہوگی.
تو ہمارا دوسرا اس حوالے سے کہ قارئین چاہے وہ جس بھی مسالک کے اعتبار سے ہوں, وہ جو مطالعہ کرنے والے افراد ہیں انہوں نے نہج البلاغہ کی طرف بہت زیادہ رغبت کا اظہار کیا. میرے خیال میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب نہج البلاغہ ہے. کیا وجہ ہے کہ لوگ اس قدر مشتاق ہیں کلام علی ابن ابی طالب کو پڑھنے کے لیے؟
جی بہت اہم سوال ہے, بعض اوقات یہ ذہن میں آتا بھی ہے, پوچھا بھی جاتا ہے یہ کہ ہمارے پاس بہت ساری حدیث کی مزید کتابیں اور بھی ہیں جس میں عقیدے کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے, معاشرتی اور اجتماعی حوالے سے بھی بات ہوئی ہے, حدیثیں نقل ہوئی ہیں وہاں پر, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہج البلاغہ کو پذیرائی جو ملی ہے امت مسلمہ میں وہ بہت زیادہ ہے. حتیٰ امت مسلمہ کی بھی تعبیر جو استعمال کر رہا ہوں فقط اس لیے کہ ہم امت مسلمہ سے تعلق رکھتے ہیں, وائلہ اگر آپ مسیحیت میں چلے جائیں, یہودیت میں چلے جائیں, تو آپ کو وہاں بھی بعض مفکرین ایسے ملیں گے جو نہج البلاغہ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
تو بعض تو کہتے ہیں کئی کی ہزار مرتبہ ہم اس کا مطالعہ کر چکے ہیں.
بالکل ایسے ہی ہے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سے, جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیا کون سے ایسے نکات ہیں اس کے اندر کہ جس کی وجہ سے اس کو اتنی زیادہ پذیرائی ملی ہے. پہلا جو اہم نقطہ ہے نہج البلاغہ کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ بلاغت سے سرشار ہے. اگرچہ ہمارے آئمہ کا کلام جو ہے وہ بلیغ ہوتا ہے ہمارے مبنا کے مطابق, کہ امام جو ہے وہ غیر بلیغ اور فصیح اور بلیغ کلام نہیں کہتا, لیکن چونکہ فصاحت اور بلاغت کے اندر درجات موجود ہیں اور امام جو ہیں وہ مخاطب کو مد نظر رکھتے ہوئے کلام کہتے تھے, تو اس اعتبار سے کلام کے اندر تھوڑا سا تفاوت اور اختلاف جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو جناب سید رضی خود بہت بڑے ادیب تھے, تو انہوں نے پھر ان کلمات کا انتخاب کیا, ان خطبات کا, ان خطوط کا, ان حکمتوں کا انتخاب کیا جس کے اندر بلاغت بہت زیادہ چھلک رہی تھی, جو نظر آ رہی تھی اس کے اندر آ کر.
اتنے عظیم کلام کا خود جو جمع کرنا ہے یہ ان کی شخصیت کی عکاسی
کرتے ہیں. تو ایک تو پہلا نقطہ ہم اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ نہج البلاغہ جو ہے وہ فصاحت اور بلاغت اپنے اوج پر ہے. تو آپ دیکھ لیں عرب دنیا کے اندر, خود آپ جاہلیت کا زمانہ دیکھ لیں, خود جب پیغمبر مبعوث ہوئے اس وقت کو دیکھ لیں اور بعد والے زمانوں کو بھی دیکھ لیں, ادب جو ہے عربی ادب جو ہے بہت زیادہ وہاں موجود ہے. حتیٰ بعضوں نے یہ کہا ہے, بلکہ یہ بات حق بھی ہے, حقیقت کے قریب ہے, کہ نہج البلاغہ کا جو قرآن کا جو بلاغی اعجاز ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ اس زمانے میں جو ادب موجود تھا اس کے سحر کو توڑنا تھا, کہ قرآن نے آ کر بلاغت جو دکھائی ہے وہ اس زمانے کی بلاغت سے کہیں بلند تھی. تو لہٰذا خداوند متعال نے اپنے کلام میں جس عنصر کو مد نظر رکھا وہ بلاغت کا تھا, درست ہے؟ تو بلاغت وہاں پہ موجود تھی. تو اب امام علی علیہ السلام نے جب بلیغ کلمات اور فصیح کلمات جو ہے وہ ادا کیے ہیں تو وہاں کا معاشرہ جو ہے بہت زیادہ پھر متوجہ ہوا, اقبال کیا, انہوں نے توجہ دی اور توجہ دلائی دوسروں کو, پھر امام علی علیہ السلام کے کلمات کو حفظ کرنا شروع کیا, اس کو نقل کرنا شروع کیا. حتیٰ ہمارے پاس بعض ایسے موارد بھی ملتے ہیں کہ ہیں مخالف امام علی علیہ السلام کے, بعد والی گفتگو میں اس کی طرف اشارہ کروں گا, مخالف ہیں امام علی علیہ السلام کے لیکن ان کے کلمات کو اپنی کتابوں میں نقل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ان کے بلاغت کے اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے. دوسرا جو نقطہ اس میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ امام علی علیہ السلام کا جو کلام ہے وہ بلیغ ہے نہچ البلاغہ کے اندر و فصیح ہے، بلکہ اس کے جو مطالب ہیں وہ بہت بلند پایا ہیں، اس کے اندر جو توحید بیان ہوئی ہے وہ توحید آپ کو کسی بھی مکتب سے تعلق رکھنے والے جو کتابیں ہیں، مفکرین ہیں، ان کی کتابیں اس کے اندر نہیں ملے گی آپ کو، چاہے آپ خطبہ اول لے لیں، چاہے اور خطبات لے لیں، چاہے حکمتیں لے لیں، آپ دیکھیں گے بلند و بالا مطالب علو پایا جاتا ہے اس کے اندر۔ اور اسی وجہ سے آ کر بعضوں نے یہ ایک جملہ ادا کیا کہ نہج البلاغہ جو ہے وہ خالق کے کلام سے تو نیچے ہے لیکن بشر کے کلام سے بلند
تحت
ہے،
کلام خفق کلام البشر،
خفق کلام البشر، کیوں؟ کیونکہ اس کے مطالب اور مضامین جو ہیں وہ اتنے زیادہ بلند ہیں۔ تیسری جو خصوصیت میں یہاں بیان کر سکتا ہوں وہ یہ کہ نہج البلاغہ کے اندر جو کلمات نقل ہوئے ہیں، اور خود نہج البلاغہ جو ایک مجموعہ ہے کلمات امام علی علیہ السلام کا، یہ مختصر ہے۔ آپ مثلا دوسری حدیث کی کتابیں دیکھ لیں، کئی جلدوں پر مشتمل ہیں، مثلا اصول کافی اگر الکافی کو مد نظر رکھیں تو وہ 8 جلدوں میں مشتمل ہے، اصول کافی لے لیں تو وہ 2 جلدوں پہ مشتمل ہے، اسی طریقے سے آپ دوسری کتابیں لے لیں، اہل سنت کی کتابوں کو مد نظر رکھ لیں تو وہ کئی جلدوں پر مشتمل ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں نہج البلاغہ 1 جلدی کتاب ہے اور اس کا حجم بھی بہت کم ہے، یعنی اگر آپ ترجمے کو نکال کر اگر اس کو دیکھیں آ کر تو اس کا حجم بہت کم ہے۔ تو مختصر ہونا بھی اس بات کی دلالت، اس بات کی نشانی ہے کہ لوگ اس کی طرف زیادہ آئیں، اور پھر وہ چونکہ مختصر ہے اس کو حفظ بھی کر لیتے ہیں، اس کو نقل بھی کرتے ہیں، ان کے مطالب سے استفادہ بھی کرتے ہیں اور آگے بھی اس کو جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں۔ چوتھی چیز جو نہج البلاغہ کے اندر ایک نقطہ موجود ہے وہ یہ کہ امام علی علیہ السلام کے جن کلمات کو سید رضی نے اس کے اندر جمع کیا ہے، ان کلمات کے اندر، اور امام علی نے ویسے بھی اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی فرقے گرائی نہیں کی، یعنی فرقے کی گفتگو نہیں کی،
فرقے جھکا ہو یا خاص فرقے کو آگے لے کر چلنا،
ہاں وہ جس طرح آج کل آپ دیکھ لیں فرقوں والی، فرقوں میں بٹ گئی ہے امت اور ہر فرقہ اپنے اعتبار سے بات کرتا ہے، دوسرے فرقوں کی جو ہے وہ کرتے ہیں، اس طرح کی ہمیں نہج البلاغہ میں کوئی بات نہیں ملتی ہے۔ ہاں بعض جگہ پر مثلا خوارج کی مذمت کی ہے، وہ اس وجہ سے کہ ان کے اندر ایک ایسے عناصر پائے جاتے تھے کہ اسلام کو وہ خطرہ تھے، اسلام کو وہ نقصان پہنچانے جا رہے تھے، تو لہٰذا مذمت کی ہے آ کر، ولا اگر پورے آپ نہج البلاغہ کو دیکھ لیں تو وہاں مطالب مد نظر ہیں، بہترین جو ہیں وہ نقل کیے جا رہے ہیں،
مطلب کسی خاص گروہ کو مخاطب نہیں کیا گیا،
گروہ کو مخاطب جو ہے وہ نہیں کیا۔ اور پانچویں جو خصوصیت کہ میں نے اپنے کلام میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، خود شخصیت سید رضی بھی ہیں، چونکہ ایک ادیب انسان تھے اور ان کی شہرت تھی اپنے زمانے کے اندر، ان کو جو ہے سب علماء جو ہے وہ قبول کرتے تھے، تو لہٰذا اس زمانے کے اندر نہج البلاغہ کا مشہور ہو جانا، خود سید رضی کی شخصیت بھی اس میں دخیل ہے، اور اس کے بعد پھر تو بہت زیادہ جب نقل ہونا شروع ہوا تو مختلف امتوں نے جو ہے وہ اس کو اپنایا اور اس سے استفادہ کیا،
ماشاءاللہ۔ اور ہمارا تیسرا سوال اور بہت اہم سوال ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ موضوع بحث بنا ہوا ہے، وہ یہ کہ خود نہج البلاغہ آیا سید رضی یا سید مرتضیٰ کا کلام ہے کہ جس کو امام علیہ السلام کے کلام کی نسبت دی گئی ہے، یا نہ یہ واقعتاً کلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے؟
جی ہاں، یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے، اور آج بھی پہلے بھی یہ سوال کیا جاتا رہا، مکتب تشیع کے اوپر ایک اعتراض کے عنوان سے بھی کیا جاتا رہا، سوالیہ انداز میں بھی پوچھا جاتا رہا کہ نہج البلاغہ جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کا مجموعہ نہیں ہے، کلامات کا مجموعہ نہیں، بلکہ سید رضی نے یا مثلا سید مرتضیٰ نے یا کسی اور نے جو ہے اپنی طرف سے جو ہے وہ اس کو گھڑا ہے۔ لیکن جب ہم تحقیق کے میدان میں وارد ہوتے ہیں اور مختلف جو ہے وہ منابع جا کر دیکھتے ہیں تو حقیقت اس کے خلاف نظر آتی ہے ہمیں۔ مثلا اگر آپ، میں یہاں سے اپنی بات کا آغاز کروں گا اس سوال کے جواب میں، کہ جب یہ سوال پیش کیا گیا مکتب تشیع کے سامنے اور اعتراض کی صورت میں بیان کیا گیا، تو ہمارے علماء نے نہج البلاغہ کے اوپر جو مستندات کی کتابیں ہیں وہ لکھنا شروع کی، چونکہ سید رضی نے نہج البلاغہ کے اندر اختصار کی وجہ سے سندوں کو ذکر نہیں کیا کہ خطبہ کس کس نے نقل کیا ہے، کس کتاب سے لیا گیا ہے، اس کو سید رضی نے حذف کر دیا تھا، لیکن علماء نے پھر بعد میں محنت کر کے ان تمام کتابوں کو جو ہے وہ مینشن کیا ہے، استخراج کیا ہے اس کو جا کر کہ یہ سید رضی نے کہاں کہاں سے ان خطبات کو نقل کیا ہے، کہاں کہاں سے لیا ہے ان کو۔ سب سے پہلا کام جو سامنے آیا ہے وہ ہمارے ہندوستان سے مربوط ہے، کہ ایک عظیم شخصیت تھیں کہ امتیاز علی خان عرشی کے نام سے، کہ وہ جو ہند کے اندر لائبریری تھی ایک بہت بڑی، اس کے وہ لائبریرین تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اعتراض کیا جا رہا ہے مکتب تشیع کے اوپر، وہ کیا بھی مستشرقین کی طرف سے جا رہا تھا، تو انہوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی۔ اب مکتب کے لائبریری کے تو وہ لائبریرین ویسے ہی تھے اور پڑھی لکھی شخصیت بھی تھی، تو انہوں نے یہ اقدام کیا اور نہج البلاغہ کی جو استناد اسناد جو ہیں ان کو جو ہے وہ جمع کرنا جو ہے وہ شروع کیا، اور انگلش میں یہ کتاب انہوں نے لکھی، اور پھر بعد میں یہ عربی اور فارسی کے اندر ترجمہ ہو کر باقی اہل علم تک بھی جو ہے وہ پہنچی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اگر آ کر دیکھتے ہیں سید ہیبت الدین شہرستانی ہیں کہ جنہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس میں خطبہ شقشقیہ کے مصادر کو جو ہے وہ استخراج کیا۔ چونکہ خطبہ شقشقیہ کی وجہ سے بعض مکتب اہل سنت سے تعلق رکھنے والے آ کر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نہج البلاغہ کا جو کلام ہے یہ امام علی کا نہیں ہے، لیکن انہوں نے ان کے مصادر جو ہیں وہ نکالے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تفصیلی ترین جس نے کام کیا ہے وہ کتاب کا نام ہے مصادر و نہج البلاغہ، اور وہ آپ کا ہم نام ہیں سید عبد الزہرا حسینی۔ انہوں نے بہت تفصیلی کام کیا ہے مصادر نہج البلاغہ کے اوپر، کوشش کی ہے کہ تمام خطبات کے مصادر کو ذکر کریں کہ یہ جو خطبہ مثلا پہلا خطبہ ہے کہاں کہاں ذکر ہوا ہے،
ماخذ کیا ہے، کہاں
ماخذ کہاں ہے اس کا، تو یہ انہوں نے نقل کیا۔ تو اب ہم جب ان ماخذ کی طرف جو ہے وہ مصادر کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ان میں ہمیں وہ مصادر اکثر جو ہیں وہ سید رضی کے زمانے سے پہلے ملتے ہیں۔ یہ بات خود اس بات کی علامت ہے کہ سید رضی نے جو ہے وہ اس کلمات کو خود خلق نہیں کیا ہے، یا سید رضی کے علاوہ کسی نے خلق نہیں کیا ہے، چونکہ جتنے بھی کلمات سید رضی جو ہیں وہ نقل کر رہے ہیں وہ سید رضی سے کئی سو سال پہلے یا ایک صدی پہلے یا پچاس سال پہلے، جتنے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ان سے پہلے مصادر و منابع کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں آ کر۔ اس کے علاوہ بھی مختلف کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، لیکن میں اختصار کی وجہ سے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ نہیں کرتا۔ اب یہ وہ کون کون سی ہیں، میں بعض کتابوں کے جو ہے وہ نام لے دیتا ہوں۔ مثلا جاحظ کو اگر آپ دیکھیں کہ جو امیر علیہ السلام کی سیاست کا منکر تھا، عثمانی مکتب سے اس کا تعلق تھا، اگر تاریخ علم کلام اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایک مکتب عثمانی کے نام سے جو ہے وہ رائج رہا ہے، یہ اس سے تعلق رکھتا ہے، اور یہاں اب وضاحت کرنے کی جو ہے فرصت نہیں ہے کہ اس نے باوجود اس کے کہ امام علی علیہ السلام کے اوپر اس کا جو ہے اعتقاد نہیں ہے اور امام علیہ السلام کی سیاست پر یہ اعتراضات رکھتا ہے اپنے، لیکن جب کلمات امام علی کی بات آتی ہے تو یہ ان کے کلمات کو اپنی کتابوں میں نقل کرتا ہے اور اس کی تمجید بھی کرتا ہے۔ اس کی کتاب العثمانیہ ہے یا البیان و تبیین ہے، اس میں آپ کو امام علی علیہ السلام کے بعض کلمات جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تاریخ یعقوبی والے نے جو ہے وہ تقریباً 400 خطبات امام علی علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے کہ ہمارے زمانے میں جو لوگ ہیں وہ امام علی علیہ السلام کے کلمات سے مانوس ہیں، اور تقریباً 400 کے قریب خطبے جو ہیں اس وقت لوگوں کے اندر موجود ہیں جو وہ حفظ کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے نقل و انتقال کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مثلا جو ہے مسعودی کو کتاب تاریخ مسعودی کو اگر آپ دیکھیں جا کر، تو وہ تقریباً 480 سے زیادہ خطبوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی سارے خطبے لکھتا نہیں ہے لیکن اس میں اس کو مینشن کرتا ہے کہ 480 کے سے زیادہ کے قریب جو ہیں وہ خطبے اس وقت لوگوں کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں، انہوں نے حفظ کیے ہوئے ہیں، ان کے پاس محفوظ ہیں، وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ نقل و انتقال کرتے رہتے ہیں۔ اور جب ہم آئمہ علیہ السلام کے زمانے میں جاتے ہیں تو خود امام علی علیہ السلام نے جو ہے وہ حارث اعور کو بہت زیادہ تاکید کی تھی کہ وہ ان کے جو ہے وہ کلمات اور خطبات کو جو ہے اس کو ضبط کرے۔ مثلا اگر آپ الطبقات الکبریٰ ابن سعد کی طرف جو رجوع کریں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 168 میں، تو وہاں آپ کو یہ تاکید ملے گی کہ امام علی علیہ السلام نے حارث سے اعور کو کہا ہے کہ میرے کلمات جو ہیں وہ ضبط کیا کرو، لکھا کرو اس کو آ کر۔ اسی طریقے سے زید ابن وہب کہ جو امام علی علیہ السلام ہی کا صحابی ہے، اس نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی ہے جس میں امام علیہ السلام کے کلمات کو لے کر آیا ہے، خطب امیر المؤمنین علی المنابر فی الجمع والعیاد، کہ امام علیہ السلام نے جو خطبے دیے ہیں جمعیت میں اور دوسرے مناسبتوں سے اس کو یہ کتاب میں جمع کرتا ہے. اس کے علاوہ بھی بعض صحابی جو ہیں وہ نام ان کا آتا ہے کہ جنہوں نے امام علیہ السلام کے خطبات پر کتابیں مختصر ہوں یا تفصیلی لکھی ہیں. مثلا واقدی اہل سنت کا ایک عالم ہے, انہوں نے بھی نقل کیا ہے. عبدالعزیز بن یحییٰ جلودی, اس نے بھی نقل کیا, مختلف کتابیں اس نے لکھی ہیں. مثلا خطب و علی, رسائل و علی, شعر و علی, مواعظ و علی, ذکر و کلام علی فی الملاحم, الدعاء عن علی و ادب و علی. مثلا یہ اتنی کتابیں اس نے جو ہے وہ لکھی ہیں, اور یہ سب کے سب سید رضی سے پہلے ہیں. یعنی وقت نہیں ہے پروگرام کا, اندر گنجائش نہیں ہے وقت کے اندر, وائلا میں یہ پوری تفصیل سے بیان کرتا کہ نہج البلاغہ کے جو کلمات ہیں وہ تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 90% سے بھی زیادہ علماء نے کلمات, جو 90% سے زیادہ کلمات, خطبات, حکمتیں جو ہیں ان کے مصادر کو استخراج کر لیا ہے. اب یہ شبہ اس کی اب کوئی وقت نہیں رہی ہے کہ امام علی علیہ السلام کا نہیں ہے بلکہ سید رضی نے جو ہے وہ اس کو خلق کیا ہے.
تو بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین, ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. ہم انشاءاللہ امام علی کی شخصیت پر اور مختلف پہلوؤں پر مختلف علماء کے ساتھ اسی ماہ رجب کے حوالے سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.
تمام ارزش‌ها و صفاتی که انسان چه به عنوان انسان مؤمن به اسلام چه به عنوان انسان مؤمن به هر دینی و چه به عنوان انسان بی‌اعتقاد به هر دینی, هر جور انسانی این ارزش‌ها رو احترام می‌گذاره و تکریم می‌کنه, همه این ارزش‌ها در علی ابن ابی طالب جمعه. یعنی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه شخصیتی است که اگر شما شیعه باشید احترامش میکنید, اگر سنی باشید احترامش میکنید, اگر اصلا مسلمان نباشید او رو بشناسید برید دنبال احوالش احترام میکنید. جورج جرداق مسیحی اون کتاب رو نوشته, پنجل, و افرادی که درباره فضائل امیرالمومنین از اهل سنت در طول سالهای متمادی نوشتن بسیارن, ایشون مسیحی است.
انه الامام علی مرجع للانسان المظلوم, مرجع لكل انسان بريد الحياه الحقيقيه.
یک مسیحی درباره امیرالمومنین عاشقانه کتاب می‌نویسه. کسی که اصلا دین هم نداشته باشد وقتی شخصیت امیرالمومنین رو بشناسه در مقابل او خضوع میکند, تعظیم میکند.
در رهت از پا فتادم یا علی, دستم بگیر, سر به سادای تو دادم یا علی, دستم بگیر.
اینجا مرکز مقاومت هست,